सूरत अल-मोमिनून, चंद बातें पहले सूरत के बारे में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर उसके बाद बराह रास्त आयतों पे चलेंगे। सूरत मोमिनून मक्की सूरत है, 118 आयात हैं, 6 रुकू हैं। तरतीब के अतबार से 23rd यानी 23वें नंबर की सूरत है। मक्की सूरतों में इसका नंबर 74 यानी 74 है। 1070 कलिमात हैं और 4538 हरूफ हैं। सूरत का नाम सूरत अल-मोमिनून पहली ही आयत कदफ़ लखल मोमिनून से है। मक्की सूरतों में अगर देखें कि ये सूरत किस दौर की है, तो इसका दौर दरमियाना बनता है। जैसा कि पीछे हम बात कर चुके कि मक्की दौर को हम तीन बड़े ग्रोहों में तकसीम करें, तो जो दरमियान का दौर था वो था कि जब जुल्म सितम शुरू हो चुके थे, लेकिन अभी वो शिद्दत नहीं थी। कश्मकश तो थी, लेकिन अभी उतनी शिद्दत नहीं थी कि लोग बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी पे आ जाएं। और यहीं इसी सूरत में हमें इसकी भी दलील मिलेगी कि ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का में कहत पड़ चुका था, और वो अल्लाह के नबी सल्लम के हिजरत करने के बाद से लेकर कुछ दरमियाना दौर था। और ये भी पता चलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ला चुके थे जब ये सूरत नाजिल हुई, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ारी हैं, वो कहते हैं कि हज़रत उमर का ये कॉल है कि ये सूरत इनके सामने नाजिल हुई, और वो ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लम पर कुरान पाक को नाजिल होता देख रहे थे और उस वही की कैफ़ियत को महसूस कर रहे थे। और जब अल्लाह के नबी उस कैफ़ियत से बाहर आए, तो आपने फ़रमाया कि मुझ पर इस वक्त 10 ऐसी आयात नाजिल हुई हैं कि अगर कोई इनके मेयार पर पूरा उतर जाए तो यकीनन जन्नत में जाएगा। फिर आपने इस सूरत की इब्तदाई 10 आयात सुनाई। ये रिवायत मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी, निसाई और हाकिम में है। पूरी सूरत में आप देखेंगे कि अंबिया के साथ कौमों की जो चपकलश थी उसका ज़िक्र भी है। ज़मीन व आसमान और कायनात पे तदब्बर करवाने की दावत भी है। फिर अंबिया कराम की कुछ बातें, उनकी कौमों का झुटलाना, ये सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लम को तसल्ली देने के लिए थी और इन लोगों को वॉर्न करने के लिए थी कि अगर आज तुम अल्लाह के नबी की दावत पर एतराज़ कर रहे हो या शुबहे निकालते हो, तो जो पिछले अंबिया की कौमों के साथ हुआ, फिर वो तुम्हारे साथ भी होगा। और फिर आखिर में आप देखेंगे कि इस सूरत में तमाम अंबिया का एक ही दीन था, उसकी बात होगी कि असल दीन एक ही था, लेकिन लोगों ने उसको मुख्तलिफ तरीक़े से मुख्तलिफ अदवार में बदल दिया, और ऐसा लगता था कि जो दीन अल्लाह के नबी की के ज़रिए से आता था, वो चंद सदियों के बाद बिल्कुल बदल कर एक रिवाजी और एक रस्मी दीन बन चुका होता था। और मक्का वालों के साथ कुछ ऐसा ही मामला हुआ था कि उन्होंने हज़रत इब्राहीम के दीन में इतनी तब्दीलियाँ कं कि वो दीन बिल्कुल अपनी जगह से बदला हुआ दीन लगा। और सूरत अंबिया के बाद नाजिल हुई ये सूरत। तिरमिज़ी की एक रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप पर वही उतरी, आपके चेहरे के आसपास शहद की मक्खी की गुनगुनाहट की आवाज़ थी, यानी जिस तरह एक हल्की हल्की सी आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ थी। और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्म ज़िदना वला तनकुसना व अक्रिमना वला तुहिन्ना व आतिना वला तहरिमना व आसिरना वला तुसिर अलैना वर्दिना वर्द अन्ना। इसका तर्जमा क्या है? ए अल्लाह, हमें ज़्यादा कर, थोड़े न रहने दे, हमें इज़्ज़त दे, जलील न रहने दे, हमें अता कर और महरूम न रख, हमें दूसरों पर मुकद्दम कर और दूसरों को हम पर मुकद्दम न रखना, ए अल्लाह, हमें खुश कर दे और हमसे खुश हो जा। इस दुआ के बाद आपने फरमाया, मुझ पर 10 आयात नाजिल हुई हैं, जो इन पर अमल करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और फिर आपने कदफ़ लखल मोमिनून से लेके उलाइक हुमुल वारिसून यहाँ तक तिलावत की। ये रिवायत किताबु तफसीर है तिरमिज़ी का, उसमें आप ख़ुद भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आखिर इस सूरत में क्या बात है, और ख़ास तौर पे इसकी पहली 10 आयतें कि जो वाकई एक ईमान वाले को ایسا خوبصورت راستہ دکھاتی ہیں کہ جس پہ چل کے انسان اپنی دنیا بھی بنا لے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لے۔ ایک دلچسپ چیز جس کی طرف شاید آپ نے کبھی توجہ کی ہوگی پہلے بھی، کہ ہم نے سورۃ بقرہ میں ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کا ذکر پڑھا تھا، مومنین، کافرین اور منافق۔ قرآن پاک میں ان تینوں کے نام پہ سورتیں موجود ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے ہم اس وقت سورۃ المومنون کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ یہ کامیاب لوگوں کا ایک گروہ تھا۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورۃ المنافقون ہم پڑھیں گے، جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں، اور 30ویں پارے میں سورۃ الکافرون۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہاں بھی وہی رکھی کہ جو اصل میں انسانوں کا ایک اصل معاملہ تھا، وہی بات ہے۔ ایک اور روایت اس کے بارے میں آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، تو کہنے لگیں کہ کان خلقہ قرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے انہی 10 آیات کی تلاوت کی، اور یعنی اشارہ تھا اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیات کے مطابق تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی اور اس میں درخت وغیرہ اپنے ہاتھ سے لگائے، تو اسے دیکھ کر فرمایا کچھ بول، تو اس نے یہی آیت تلاوت کی جو قرآن پاک میں نازل ہوئیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں روایت موجود ہے۔ اور بھی بہت ہی خوبصورت روایتیں ہیں، چلیے ہم آیتوں کو شروع کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا باتیں ہیں، کیونکہ فضائل سننے میں مزہ تو بہت آتا ہے، اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن عمل کرنا ہی اصل بات ہے، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ویسے تو پورا قرآن پاک ہی ہم سب کے لیے آئینہ ہے، لیکن آج آپ سب کو بطور خاص دعوت دوں گی کہ ان ابتدائی آیات کو سنتے ہوئے خود کو نہ بھولیے گا، اس لیے کہ یہ پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے ایک رحمت بن جاتا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اسی قرآن کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور خوب رحم فرمانے والا ہے۔ کسی بھی صورت کے آغاز میں بسم اللہ کا ہونا انسان کے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نام لے کے کسی بات کو شروع کرتے ہو، تو پھر یہ بات اللہ ہی کی رہے، اس کو سنتے سناتے ہوئے کسی وقت بھی اس بات کو اپنی ذاتی بات نہ سمجھو، اور اس کلام کو جس کے نام سے شروع کرتے ہو اسی کے لیے اپنی نیتوں کو خالص رکھو۔ اور یہ بڑا خوبصورت ریمائنڈر ہوتا ہے کہ جو انسان کو پھر اپنے محاسبے پہ مجبور کرتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پائی ایمان والوں نے۔ انداز آیت کا بڑا خوبصورت ہے، قد سے بات شروع ہوئی، قد تحقیق کو کہتے ہیں، شور شارٹ شارٹ جس کو بولتے ہیں، یقیناً کسی بھی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ افلاح، فلاح پا گیا، ماضی کا صیغہ ہے۔ اگر ترجمے کے مطابق کریں تو پھر یفلح ہونا چاہیے تھا کہ پائی ہے یا پائیں گے، لیکن وہی اصول ہے جو پچھلی کئی صورتوں سے شروع میں چل رہا ہے، اقترب للناس حسابہم، والی آیت میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مستقبل کی یا موجودہ زمانے کی کسی بات کے لیے جب ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے تو اس سے بات میں شدت پیدا ہوتی ہے۔ تحقیق، کامیاب ہو گئے ایمان والے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی خبر سنائی ہے، اور کامیابی کا لفظ اتنا اٹریکٹیو لفظ ہے، اپنے اندر اتنی کشش رکھتا ہے کہ اس لفظ کو سننے کے لیے ہر انسان تیار ہوتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ مجھے کامیابی اچھی نہیں لگتی۔ دنیا میں دیکھ لیجئے، مختلف قسم کی کامیابیاں ہوتی ہیں، سکسیس، گریجویشن، گریجویٹ ہونا، کامیاب ہونا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال کیے ہیں، المفلحون، فلاح کے لفظ ہیں، افلاح کے لفظ میں فلاح کا لفظ چھپا ہوا ہے، فالامخا، فلاح کے لفظ میں عام طور پر تین باتیں ہوتی ہیں، تینوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات بہت آسانی سے سمجھ جائے گی کہ یہ خوشخبری کتنی بڑی ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی بھی اس خوشخبری کے اوپر پوری نہیں اترتی. پہلا لفظ فلاح کے لفظ میں پھاڑنا ہے، چیر پھاڑ کرنا، ڈگنگ کے معنوں میں. دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کامیابی یعنی سکسیس، اور تیسرا ہوتا ہے بقا، ایور لاسٹنگ. اب ان تین لفظوں کو آپ لکھیے اپنی نوٹ بک میں اور بیچ میں ایک ایرو ڈال لیں. یہ ترتیب ہے کامیابی کی، ایک نیچرل ترتیب کیا ہے کہ پہلے اس کے چیر پھاڑ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. گویا کہ پھاڑنے میں محنت کا معنی ہے، محنت کے بغیر کامیابی ہوتی نہیں ہے. کسان کو بھی فلاح کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے، بیج بونے کے لیے اس کو نرم کرتا ہے، پھر فصل پکنے تک انتظار کرتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کامیابی کے لفظ کو دیکھیں تو یہ وہی وقت ہے جس دن فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، جو چیز آپ کا ہدف تھی آپ نے اس کو حاصل کر لیا. دنیا میں عموماً جو بھی کامیابیاں ہوتی ہیں وہ یہاں آ کے رک جاتی ہیں، بلکہ جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد چھن بھی جاتی ہے. نہ بھی چھنے تو ایک خدشہ اور ایک خوف ضرور رہتا ہے کہ یہ چیز مجھ سے چھن نہ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فلاح کے لفظ میں اس سے اگلا معنی بقا کا دے دیا کہ غم نہ کرو، جو ملے گی وہ واپس نہیں جائے گی، ہمیشہ رہے گی. اسی سے پھر مفلح لفظ ہے. مفلح کہتے ہیں اس شخص کو جو مصیبتیں اور مشقتیں سہ کر منزل پر پہنچے. کیا ایک ایک لفظ آپ کو قرآن پاک کا جو ایک مزاج ہے وہ سمجھنے میں مدد نہیں دے رہا؟ ہمارے ہاں آرام طلبی کا نام کامیابی، خوش فہمیوں کا نام کامیابی، خواہشات کو پورا کرنے کا نام کامیابی، اور ہر بندے نے کامیابی کی بات اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کامیابی کو محنت اور مشقت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور جو محنت ملے گی کریں گے، مشقت سہیں گے، پھر جو کامیابی ملے گی وہ باقی بھی رہے گی. تو افلاح کے معنی ایسا کامیاب ہونا جو کسی کے اپنے عمل اور محنت کے نتیجے میں ہو. اللہ اکبر. پہلی چیز بتا دی کامیابی کی، اور وہ کیا ہے؟ المؤمنون. بہت سارے لوگ اس کو اگنور کر کے صلات سے بات شروع کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کی طرف انسان کا قدم چل پڑتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے. تو آپ المومنون پہ نمبر ون پوائنٹ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ہمیں ایسی چھ صفات نظر آئیں گی یا سات کہ جس کو اپنے اندر پیدا بھی کرنا ہے، اور ان کے بغیر کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، جو انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے، جو انسان کی دلچسپیوں کو بدل دیتا ہے. یہ دنیا اس کے سامنے ایک نئی دنیا بن جاتی ہے، آخرت اس کے سامنے کھلی آنکھوں سے نظر آنے لگتی ہے اس کو. یہ صرف چند زبان سے نام لینے کا نام نہیں، یہ لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی سچی پہچان اور اس کی معرفت کا نام ایمان ہے. اس کے بعد پھر نماز میں سنجیدگی آتی ہے، پھر اتنی سنجیدگی بڑھتی ہے کہ انسان فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. فضول چیزیں نکلتی ہیں تو ظاہر اور باطن کا تزکیہ ہونے لگتا ہے. انسان حدود مقرر کرتا ہے، ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، اور اس طرح ان دس آیات میں جو تبدیلیاں ایک انسان کے اندر آتی ہیں، ایمان ان ساری تبدیلیوں کا راستہ کھولتا ہے، اس کا راستہ ہموار کرتا ہے. ایمان چابی ہے جس کے ذریعے سے عمل صالح کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور حقیقی ایمان آتا ہے تو حقیقی تبدیلی بھی آتی ہے. اگر ہم میں سے کوئی اپنے ایمان کو دیکھنا چاہے تو اپنی نمازوں کو دیکھ لے اور اپنے مشاغل کو دیکھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کس درجے کا ایمان ہے، اور جس درجے کا ایمان ہوگا اسی درجے کی کامیابی ہوگی. یہاں ایک اور بات نوٹ کیجئے گا کہ یہ آیات اس دور میں نازل ہو رہی تھیں کہ جب مسلمانوں کے کامیاب ہونے کا تصور بھی محال تھا، جینے کا حق تو ان سے چھینا جا رہا تھا. اگر کوئی پہلے اچھے حال میں تھا تو ایمان لانے کی وجہ سے اب اس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا, سوشل بائیکاٹ ہو چکے تھے. دوسری طرف قریش مکہ تھے کہ جو مسلمانوں کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے. تجارت ان کے ہاتھ میں تھی, اختیار اور اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا. خانہ کعبہ کے متولی وہ کہلاتے تھے, عزت ان کی تھی. باقی لوگ ان سے ڈرتے ہوئے مسلمانوں کی کوئی مدد بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ جب ان حالات میں قد افلح المؤمنون کی خبریں دیتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اس وقت یہ مذاق لگا ہو, کھیل لگا ہو. جیسے آج کے دور میں بھی اگر کسی انسان کو پورے دل سے ایمان کے تقاضے پورے کرتے دیکھیں تو بعض لوگ اس شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بے وقوف ہے, اس کو کیا ملے گا, یہ تو بس جذباتی ہو گئے, چند دن کا جوش ہے خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان مشکلات کو سہتے ہوئے ایمان کی طرف بڑھتا ہے پھر وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہاں سے واپس آنے کا تصور نہیں کر سکتا. اور اللہ کی نظر میں کامیاب ہے ہی وہ شخص کہ جو اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے, آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش کا مستحق قرار پائے اور دنیا کی سعادت اور کامیابی بھی آئے. فلاح کے لفظ میں یہ معنی بھی آتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے نا کہ دنیا میں ناکام ہوتا ہے انسان پھر کہیں آخرت بنتی ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ جملہ موٹے لفظوں میں لکھ لیجئے کہ آخرت بننے سے پہلے دنیا بنتی ہے. انسان آخرت کی کوشش کرتا ہے تو دنیا خود بخود بن جاتی ہے, لیکن کون سے مومن, جن کا نام عبد المومن ہو, جن کے باپ کا نام مومن ہو؟ نہیں, بلکہ ان کی کچھ صفات ہیں. اب ان صفات کی روشنی میں خود کو دیکھنا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں, یہ پہلی صفت ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, اس کا ذکر بعد میں آئے گا انہی آیتوں میں. پہلے بات شروع کی خشوع کی. ہمارے ہاں جب نماز کا موضوع چھڑتا ہے تو بات چھڑ جاتی ہے اختلافی باتوں سے, رفع الیدین, سجدہ, قیام, ہاتھ کہاں باندھے جائیں. اور خشوع تو بالکل کوئی آخر کی چیز سمجھ لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بات کی تو نمازوں میں عاجزی کی بات کی, خشوع کا لفظ استعمال کیا. خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل کا جھکنا. اسی کے پیرلل ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے خضوع. اردو میں اپنے لوگوں کو یہ جملہ بولتے سنا ہوگا کہ وہ بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے. خضوع میں بول رہی ہوں لیکن اردو میں لوگ خضوع بولتے ہیں, خشوع و خضوع دعات ہوتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ خضوع اعضاء کا جھکنا, باڈی پوسچر, پوسچر ہے نا جو آپ کی جو باڈی, اس کا جھکنا. بہت چہرے سے, شکل سے, کھڑے ہونے کے انداز سے پتہ چلے کہ اس کا دل جھکا ہوا ہے. دل جھکتا ہے تو خشوع کہلاتا ہے, جسم جھکتا ہے تو خضوع بناتا ہے, اور جو اندر سے جتنا جھکتا ہے نا ظاہر سے بھی جھکنے لگتا ہے. ایسی عاجزی جو دل میں ڈر اور ہیبت پیدا کر دے, یعنی ایسی عاجزی جو دل میں ڈر اور ہیبت تاریخ کرنے کی ہونے کی وجہ سے ہو. جب دل میں کسی کا ڈر ہوتا ہے نا, کسی کا روب ہوتا ہے, تو اس کے اثرات انسان کے جسم پر دکھتے ہیں. اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں, اس کی آواز دب جاتی ہے. پھر ایسا شخص نماز میں کھڑا داڑھی کے بالوں سے نہیں کھیلتا, اپنے کپڑوں سے نہیں کھیلتا, وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا, وہ اپنے کپڑوں کو سنوارتا نہیں رہتا, وہ جائے نماز کے رنگ ہی نہیں گنتا رہتا, اس کی تصویروں کو ہی نہیں گھماتا رہتا, بلکہ وہ نماز میں یہ تصور کرتا ہے کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں. وہ جو لفظ بولتا ہے وہ اس کی زبان سے نہیں, اس کے دل سے نکلتے ہیں. ایک شخص کو اپنے نماز پڑھتے دیکھا داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا تھا. آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح میں بھی خشوع ہوتا, اعضاء میں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے. اکثر لوگ نمازوں کے بے کیف ہونے کا شکوہ کرتے ہیں. اور حقیقت ہے آج ہماری نمازیں بے کیف ہو گئیں، بے اثر ہو گئیں، وہ چیز دکھتی نہیں جو ہونی چاہیے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر ایک اپنی نمازوں کا خیال کر کے سوچ سکتا ہے کہ میری نماز خشوع والی ہے کہ نہیں. سورۃ بقرہ کی آیت 145 میں ہم دیکھ چکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ، بے شک یہ نماز تو بڑی بوجھل ہے، بڑی بھاری ہے، یعنی مشکل لگتی ہے، ہاں لیکن عاجزی کرنے والوں کو، خشوع کرنے والوں کو آسان لگتی ہے. اصل میں نماز پوری زندگی کا آئینہ ہے. جس کا نماز میں دل نہیں لگتا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہے. سورۃ ماؤن میں بھی آتا ہے نا ویل لکلی، ویلن کیا ہے؟ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. یعنی نماز تو ہے لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے. ہم سب کو نماز پڑھنے سے پہلے ضرور کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی نمازوں کو بہتر کر سکیں، اس لیے کہ نماز انسان کے دین کی غماس ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تنہائی میں پڑھی ہوئی نمازیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں ان نمازوں سے جو لوگوں کے بیچ میں پڑھتے ہیں. دیکھیے، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا رب سے تعلق درست ہو، اور درست تعلق کے لیے ضروری ہے کہ نماز درست ہو. جب تک نماز میں اللہ کی یاد نہیں آتی، نماز نماز نہیں. اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز ادا کرو. اور اگر یاد ہی نہ آئے نماز میں رب، تو وہ نماز ہی کیا ہے؟ ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ تیری نماز میں اتنا ہی قبول ہے جس میں تیرا دل حاضر تھا. ہم چیک کریں کون سی نماز تھی جس میں پوری نماز میں کوئی اور سوچ نہیں گئی. آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ جائے نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے کوشش کریں نا کہ اس پوری نماز میں میں نے کچھ نہیں سوچنا، پورے خیال کے ساتھ پڑھنی ہے. یقین کریں آپ پسینے پسینے ہو جائیں گے. ایک سیکنڈ کے لیے آپ غافل ہوں گے اور شیطان آپ کو چکھے لے جائے گا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان کو نماز سے جوڑ دیا. یہ نہیں کہا کہ قد افلح الناس، لوگ نہیں کامیاب ہوتے، ایمان کامیاب کرتا ہے. کون سا ایمان؟ پھیکا نہیں، خشوع والی، نماز والا، جس سے دل بدل جائے. جب دل کے اندر سے لفظ نکلے کہ اللہ پکار رہا ہے، جب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی کیفیت آئے، وہ نماز مطلوب ہے. بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور اکثر پریشان بھی رہتے ہیں کہ ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے تو کیا کیا جائے. چند پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا جائے. ترتیب سے رکھیں گے تو بات یاد رکھنی بھی آسان رہے گی اور انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار رہیے، یہ پہلی شرط ہے. کسی بھی کام کو اگر آپ تیاری کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو وہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے جس کام کو ہم بغیر تیاری کے کرتے ہیں. 15 منٹ پہلے وضو کا کرنا اصل میں نماز کی تیاری ہے. جب نماز کا وقت شروع ہو تو اس سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے اپنی ساری مصروفیت ترک کر دیں، کیونکہ انسان کا ذہن جو ہے نا، اس کو چند منٹ چاہیے ہوتے ہیں ایک فیز سے نکل کے دوسرے میں آنے میں. کمپیوٹر پہ آپ کلک کرتے ہیں تو کیا فوراً اسکرین بدل جاتی ہے؟ نہیں، انٹرنیٹ کی اسپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی تو 2 سیکنڈ میں بدل جاتی ہے اسکرین، اور کبھی کبھی 1-2 منٹ بھی لگ جاتے ہیں. فرق کس بات کا ہے؟ کہ اس سے پہلے جو اسکرین پہ کھلی تھی ونڈو، وہ کتنی اسٹرانگ تھی. کچھ سمپل ہوتی ہیں وہ فوراً چینج ہو جاتی ہیں، کچھ ہیوی ہوتی ہیں، کچھ ساؤنڈ فائلس ہوتی ہیں وہ دیر سے ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح دنیا میں جب ہم جیتے ہیں نا، تو کچھ باتوں کا اثر بڑا سطحی ہوتا ہے. جب ہم اس جگہ سے ہٹتے ہیں تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے آسانی سے، لیکن کچھ باتوں کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کچھ منٹ درکار ہوتے ہیں. اگر آپ ٹیلی فون کال اٹینڈ کرتے کرتے پورے تپاک سے آپ بات کر رہے تھے، خاندانی سیاست پہ بات تھی، کچھ مشورے تھے، کچھ اعتراضات تھے، کچھ گلے تھے، ٹیلی فون رکھتے ہی کھٹک سے آپ جا کے جائیں نماز پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نماز میں ٹیلی فون پہ ہوئی ہوئی باتیں ریکال ہوں گی. آپ دوستوں سے باتیں کرتے ملتے ملتے ایک دم جائیں نماز پہ کھڑے ہو جائیں گے، یہی کیفیت آئے گی. کھانا پکاتے ہوئے ایک دم چولہا بند کیا، آپ جائیں نماز پہ آ گئے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کھانے کا خیال آئے گا، ٹیسٹ آئے گا، خوشبو آئے گی، اچھا دھنیا بھی ڈالنا ہے، اچھا گرم مسالہ بھی ڈالنا ہے، اچھا چاول بھی بوائل کرنے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے کہ نماز سے 15 منٹ پہلے اپنے آپ کو خالی کر دیں. دوسری ٹپ یہ ہے کہ نماز سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کریں. وضو اصل میں انسان کی ذہنی تیاری کا نام ہے. جیسے آپ کہیں بھی جاتے ہیں نا، چلیے میں آپ سے پوچھتی ہوں، تصور میں آپ بھی سوچیں یہ بات، ہم کہیں جاتے ہیں، ایک وہ جگہ ہے جہاں جانے کا آپ کو پہلے سے پتہ تھا، آپ مینٹلی پریپیئر بھی تھے، خوش بھی تھے، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لگا کے آپ تیار ہوئے، آپ نے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کیا، موقع کی مناسبت سے کپڑے تھے، اپنے آپ کو دیکھا کہ سب ٹھیک ہے، پھر آپ اس محفل میں پہنچے. ایک یہ جانا ہے، پہلے سے پتہ تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، وہاں جا کے بھی کانشیس رہتے ہیں کہ میں ٹھیک لگ رہی ہوں، لیکن اطمینان ہو جاتا ہے. ایک دوسرا جانا کیا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم باہر گاڑی کا ہارن ہوتا ہے اور آپ کی دوست آپ کو کہتی ہیں چلو فلاں جگہ جا رہی ہوں، میرے ساتھ چلو، تمہیں جانا پڑے گا. آپ بہت کہتے ہیں ابھی میں تیار نہیں، کچھ نہیں، کہتی نہیں کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک تو ہے، چلو چلو جلدی سے بس کنگھی کر لو اور چلو. آپ اس کے کہنے پہ چلے تو جاتے ہیں، لیکن آپ بتائیے کیا وہی کانفیڈنس آپ فیل کرتے ہیں جو پہلی صورت میں تھا؟ بار بار آپ کو فیل ہوگا، ایون آپ اچھے بھی لگ رہے ہوں، آپ نے صاف کپڑے بھی پہنے ہو، آپ کو خود ہی لگے گا میرے کپڑوں پہ بڑی سلوٹیں، حالانکہ ہو کیئرس، آپ نہیں کرتے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ آپ کو ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بات اس وقت سمجھ آتی ہے جب بندہ استری کرنا چھوڑ دیتا ہے کپڑوں کو، کوئی پوچھتا نہیں، لیکن آپ کانشیس رہتے ہیں. بالکل اسی طرح وہ نماز جو تیاری سے پڑھی جاتی ہے اور جو بھاگ دوڑ میں پڑھی جاتی ہے نا، اس میں یہی فرق ہے. وضو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو اس کو اچھی طرح سے کیجیے. اگر آپ کا وضو ٹھیک ہو گیا نا، تو پھر آپ کی نماز خود ہی ٹھیک ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ ایک ایسی خوبصورت چیز ہے، کیونکہ وضو ہی مشکل ہے. آپ دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے وضو. وضو لفظ صحیح ہوتا ہے، وضو کرنا، اور وضو کہتے ہیں اس برتن کو جس سے وضو کیا جائے، ٹھیک ہے، اور وضو کہتے ہیں وہ جگہ کو جہاں وضو کیا جاتا ہے. نہ سمجھ آئے تو چھوڑ دیں اس بات کو، ابھی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اتنی. اس وقت ہم خوشبو پہ بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، جب وضو اچھی طرح کیا، تصور میں لائیں کہ آپ کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، آپ کے سر کے جھڑ رہے ہیں، آپ کے منہ کے جھڑ رہے ہیں. ایک حدیث کی خلاصے کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہاں جہاں سے وضو کا پانی گرتا ہے وہاں کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری صورت ہے خوشبو کے لیے، اپنے لباس کو چیک کیجیے. جن کپڑوں میں نماز پڑھنے لگی ہوں یہ ٹھیک ہے، مکمل ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ سر پہ دوپٹہ پھسلنے والا ہے، قمیض اتنی چھوٹی ہے کہ چھکوں گی تو ساری کمر ننگی ہوگی، آدھے بازو ہیں تو دوپٹے کو کھینچ کھینچ کے کونیوں کو ٹھکتی رہوں گی، ایسی کوئی کیفیت ہے نا، تو اس کا علاج کر لیجیے. یہ تیسری چیز ہے، اس میں آپ ساری چیزیں جمع کر لیں گے، یہ موٹی موٹی کیٹیگرائز کریں گے نا، اس میں اور پھر بہت سارے پوائنٹ آ جائیں گے. اپنی کپڑوں کو ٹھیک ٹھاک رکھیں، ڈھیلا ڈھالا رکھیں، اور سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ ابایا پہن لیں. گھر میں یہ بعض دفعہ انسان عام کپڑوں میں بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ لان کے کپڑے چپکنے والے بھی ہوتے ہیں، بہت ساتھ جڑنے والے بھی ہوتے ہیں، تو بہتر کیا ہے کہ آپ جیسے سر پہ دوپٹہ باندھتے ہیں اس طرح آپ ابایا بھی پہن لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پاؤں تک چھپ جائیں گے، تو آپ پورے خوشبو سے نماز پڑھیں گے. سر سے کھسکنے والا دوپٹہ ہے تو اس کی بجائے کاٹن کا دوپٹہ لے لیں، سوتی لے لیں، کوئی بڑا سا سلا ہوا نماز کا ایک اسکارف ہوتا ہے وہ پہن لیں. ہمارے ہاں نماز کے جو دوپٹے بھی بنتے ہیں، افسوس کی بات ہے، وہ بھی چکن کے بنتے ہیں، اتنے بڑے بڑے چھید ہوتے ہیں، جس کپڑے میں بال دکھیں گے نا اس میں نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. بعض دفعہ شلواریں ایسی ہوتی ہیں جس میں سے ٹانگیں دکھتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے خوشبو میں حائل ہوتی ہیں. اگلا مرحلہ ہے اس جگہ کا جہاں آپ نماز پڑھیں گے، وہ بھی آپ کے خوشبو پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کہاں پڑھ رہے ہیں، اینڈ ٹی وی کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، جہاں سارے گھر کے لوگ بیٹھے ان باتیں کر رہے ہیں تو آپ وہیں ڈال لیتے ہیں جائے نماز، تاکہ کچھ ذرا دھیان بھی رہے اور نماز بھی ہو جائے تو بھی دیکھ لیجئے. جگہ کا انتخاب، بہترین نماز وہ ہے جو بندہ اپنے گھر کے چھپے ہوئے حصے میں پڑھے. ام حمیت سعدی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کے لیے وہ نماز جو وہ میری مسجد میں پڑھتی ہے اس سے بہتر ہے وہ جو اپنے گھر کے قریب کی مسجد میں پڑھتی ہے, اور جو گھر کے قریب کی مسجد میں پڑھتی ہے اس سے بہتر ہے وہ نماز جو گھر کے صحن میں پڑھتی ہے, اور جو گھر کے صحن میں پڑھتی ہے اس سے بہتر ہے جو گھر کے کلوزٹ میں پڑھتی ہے. یہ بات, یہ احادیث جو ہے یہ کوئی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی, اصل میں پردے کے باب میں تھی, کیونکہ جتنی دور جائے گی اتنی بے پردگی زیادہ ہوگی, اتنا احتمال زیادہ ہوگا مردوں سے انٹریکشن کا, تو بہتر ہے کہ گھر کے کونے میں پڑھے. اس کے لیے آپ کوئی کونا اپنے گھر کا چن سکتے ہیں, جگہ بدل بدل کے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہرحال پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو جائے نماز آپ رکھتے ہیں وہ کیسا ہے. پلین جائے نماز بہتر ہوتا ہے, توجہ نہیں لیتا, بہت سارے کلرز نہ ہوں. اور سب سے اچھا میں نے تب دیکھا ہے کہ جب پلین بالکل سفید کپڑے پہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا اس میں زیادہ خوشبو آتا ہے. نارمل سا ریگولر سا کپڑا ہو کوئی بھی گھر کا, کوئی ضروری نہیں آپ الگ سے جائے نماز بھی جائیں, اگر آپ کا کارپیٹ صاف ہے تو کوئی حرج نہیں آپ اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سامنے کوئی اٹریکشن والی چیز نہ رکھیں, کوئی پردہ خوبصورت آپ اس کے کلر کمبینیشن میں کھو جائیں, کوئی والز رکھا ہوا ہے, کوئی وہاں ڈیکوریشن پیس ہے, کوئی پینٹنگ ہے, اس سے باز آئیے. کیونکہ ایک صحابی تھے تو نماز میں تھے تو اپنے باغ میں پڑھ رہے تھے, سامنے درخت پہ نظر پڑ گئی اور ذرا دل میں آ گئی محبت ان چیزوں کی, تو بعد میں یعنی ان کو اس چیز کا بہت صدمہ تھا کہ اس کی وجہ سے میرا نماز میں میری توجہ بٹ گئی.